الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مختم محترم حضرت علامہ مولانا سید اولاد رسول شاہ صاحب کے بلال احمد برکاتہ مدافعہ مختم محترم حضرت مولانا عبدالرب صاحب کے بلال احمد برکاتہ مدافعہ قاری قاری فیض رسول صاحب کے بلال و دیگر حضرات علماء کرام داعی تقریم حاضرین مجلس خواتین و حضرات نہائی کی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و قرآن حمید کے بہت ہی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے ایک متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے. دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب لبیز نبی کریم رعوف و رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے مجھ سے قبل حضرت علامہ اولاد رسول صاحب کے بلاد احمد برکاتہ العالیہ کی بھی پر مغل پر جوش تقریر سماعت فرمائی اور بچوں کے لیے اگرچہ یہ پروگرام تھا لیکن بڑوں کے لیے بھی مفید ہے. محترم جناب سلطان صاحب نے بھی بہت اچھی طریقے سے عشق رسول کے سلسلے میں نہایت ہی کیا قدر اپنے خیالات آپ تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. جیسا کہ سلطان صاحب نے فرمایا کہ ہم تقریر کر کے چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر ہم سے سوالات کرتے ہیں. اگر آپ اسے منظور کریں تو آج کا ہم سیشن سے سوال جواب کا کریں تو آپ کی جی نیا ہمارے مذہب کے عقیدے کے مطابق مشرق کے مطابق آپ سوال کیجیے, اس کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں, یا آپ فرمائیں تو وقت مناسب پر میں تقریر کر دوں. کیا رائے حضرت صاحب
فرمائیں
بہت لمبا ہو جائے تو تقریر چونکہ آپ نے فرما دی جو شبہات ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کا اضالہ ہو جائے. میں آپ نے
لوگ جم کے بیٹھے
ہاں اصل میں میں کراچی سے آیا ہوں تو اب تک مجھے نیند کی نعمت سے محروم ہے. کراچی میں آپ جانتے ہیں 2.25 کروڑ کا شہر ہے, کوئی ایک دن بھی خالی نہیں ہوتا جس دن جلسہ نہ ہو. اور تقریبا ہم 1.5 مہینہ یہ تحریک چلاتے ہیں کہ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شایان شان طریقے سے نکلے. پوری کراچی میں بہت کانفرنس روزانہ کوئی نہ کوئی اجازے میں. اس کا اثر یہ ہوا جیسے ہمارے بھائی سلطان صاحب نے فرمایا کہ نشتر پارک میں 3 سال پہلے جو بم دھماکہ ہوا تھا, اللہ کی مہربانی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاں بہک ہوئے بہت عظیم لوگ تھے, باوضو حالت نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر ایسی حالت میں اٹھائے جائیں کل قیامت میں جس سے بڑھ کر کیا نہیں, اسے بچانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ, دین کا کوئی کام ہم سے لینا تھا, الحمدللہ ہم بچ گئے. تو ہمارے مقابل جیسے کہ میں سما دیکھ رہا ہوں یہاں بھی اور یہ ہر جگہ شیطان ہر جگہ پریشان کرتا, جنت میں تک پہنچ گیا تو یہ امریکہ پہنچی اسی برکت والی ہر جگہ پریشان کرتا, لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ یہ سمجھیں کہ بم دھماکہ 63 آدمی ایک ہی وقت میں لقمہ اجل رکھ گئے, لوگوں کے گوشت کے کھیچڑے ہم لوگوں نے چادروں میں جمع کر کے قبرستان میں رکھنا, لوگ سمجھے کہ اب تو میلاد ختم ہو گیا کراچی. لیکن آپ یقین جانیے کہ اس کے بعد میں اتنا عظیم و شان میلاد ہوتا ہے کہ کراچی کی کوئی گلی ایسی نہیں, کوئی علاقہ ایسا نہیں جو سجا ہوا نہ ہو. اس سال جو ہم نے جلوس نکالا تو پاکستان بننے کے بعد 1970 سے جو جلوس نکل رہا ہے, 1970 سے جو جلوس نکل رہا اس دھماکے کے بعد میں اس آخری سال اتنا بڑا جلسہ اور جلوس ہے کہ پاکستان بننے سے اب تک نہیں نکلا. وجہ کیا ہے؟ حق کی فطرت یہ ہے کہ جتنا دبایا جائے تو اتنا ابھرتا ہے, چونکہ یہ حق ہے. اور حق میرے بلند کرنے سے نہیں, مولانا کے بلند کرنے, حق کی فطرت یہ ہے کہ خود بلند ہوتا ہے, کسی کے بلند کرنے سے بلند ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اور جلوس جو نشتر پارک اور ہوا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر تمام جلوسوں کو جمع کیا جائے تو 10 لاکھ سے کم آدمی نہیں ہوتا, کہیں صبح کہیں دوپہر کہیں شام. تو عظیم الشان الحمدللہ یہ تو اس سے جاں بحق تو ہوئے لوگ, لیکن ہمارے مذہب کو اس معنی کا نقصان نہیں پہنچا کہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے, ڈر گئے بیٹھ گئے, ایسا الحمدللہ نہیں. اب آئیے, جب ایک سما چل رہا ہے کہ محفل میلاد اور اس سے متعلق اور اس پہ خرچ کرنے والے شیطان کے دوست وغیرہ وغیرہ, ہم ذرا اس تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. کیا اس پر جو مال خرچ کیا جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے؟ کیا ایسی محفل کا انعقاد یہ کہیں سے ثابت نہیں؟ ایسا کرنے والے لوگ کیا کوئی اجر و ثواب کے مستحق بھی ہیں یا نہیں؟ پہلے ہم آیت کا ترجمہ کریں اور اس کے بعد کسی ایک لفظ کو لے کر ہم انشاءاللہ گزارش کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, لقد جاءکم رسول, بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت معظم مکرم رسول تشریف لے آئے. من انفسکم, یہ تم ہی میں سے آئے. عزیز علیہ ما عنیتم, تمہارا کسی مشقت میں پانا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گراہ. حریص علیکم, تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر آئے. یہ اس کا مرادی معنی ہے اب ان لفظوں کی تھوڑی سی توجہ اور پھر ایک عنوان پر گفتگو کریں. ارشاد باری تعالیٰ لقد جاءکم رسول, یہ کیوں نہیں فرمایا ہم نے ایک بندے کو بھیجا, 40 سال ان کی چلت پھرت کو دیکھا, اٹھک بیٹھک کو دیکھا, ان کے کلام کو دیکھا, چلنے پھرنے کو دیکھا, کھانے پینے کو دیکھا, پھر قدرت نے طے کیا کہ اگر یہ نبی بنا دیا جائے تو گاڑی چل جائے. ایسا نہیں, لقد جاءکم رسول, وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول, بعد میں نہیں بنائے گئے. آپ کہیں گے کیا کسی نے ایسا کہا ہے کہ یہ بعد میں بنائے گئے؟ جب میں حوالہ دیتا ہوں کسی کے پاس کتاب, میں تو مسافر ہوں, کتابیں تو میرے پاس نہیں, لیکن اگر کوئی صاحب کوئی شبہ پیدا کرے تو میں ان کو کتاب دکھا سکتا ہوں, بھیج سکتا ہوں وہاں سے. سطح آپ تو بہت انٹرنیٹ وغیرہ پر ایسے ذرائع ہیں کہ منگایا جا سکتا ہے. مودودی صاحب کو تو آپ جانتی ہوں گے, نام سنا ہوگا. انہوں نے حضور کی سیرت پر بڑی ضخیم کتاب لکھی, اس میں اس عنوان پر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں. اور کہیں خدیجۃ الکبریٰ کو یہ پتا چل جاتا کہ میرے شوہر نبی بننے والے ہیں تو لوگوں سے نذرانے وصول کرتی, چڑھاوے چڑھنے لگ جاتے. اللہ اکبر, یہ بات انبیاء کے گویا شان میں چل رہی ہے. غور فرمائیے آپ, اس لیے ہم اس کو عرض کرتے ہیں, وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول. پھر اس کے بعد پر بھی نام پھوسے کم, یہ تمہیں میں سے آئے. ہمارے سلطان بھائی نے کہا, لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو بشر ہیں, یہ ہیں, یہاں بھی لوگوں کو مروڑ ہوئی کہ بھی نام پھوسے کم, یہ تمہیں میں سے آئے, تو تمہاری طرح انسان ہے. اس میں میں جو تفسیر فن تفسیر جنہوں نے پڑھا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی, یہ آئے مین ان پھوسے کم حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قراءت ہے مین ان پھنسے کم. یہ جب مین ان پھوسے کم وہ جب مینا فسکم پڑھا جائے, جو قرآن مجید کی قرآت ہے اور جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے, یہ فائدہ یہ دے گا کہ اس آب و گل میں رہنے والوں, من انفسکم یعنی تم میں جو نفیس ترین تھے وہ تمہارے پاس تشریف لائیں, جو سب سے زیادہ نفیس ترین وہ تمہارے پاس تشریف لائیں. عزیز علیہ ما انیتم, تم کسی مصیبت میں ہو, صحبت میں ہو, پریشانی میں ہو, ان پر گران گزر رہا. مجھے بتائیے جب انہیں خبر ہی نہیں ہوگی تو گران کیسے گزرے گا, گران کیسے گزرے گا. معلوم ہوا کہ ہر امتی کے حال سے واقف ہیں کہ وہ اگر پریشان ہو تو پیارے مصطفیٰ پر گران گزرتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت عادہ صاحب الحجت القاہر المؤید ملت قاہر مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے, فریاد امتی جو کرے حال زار کی, ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ, ہو نہیں سکتا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ. اس کے بعد فرمائے حریص علیکم, حرص حریص یہ تو مایوب چیز ہے, اس لیے علماء نے لکھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما انیتم حریص, اس پر وقت نہیں کرے. حریص علیکم پر وقت کرے, کیا معنی ہوا کہ وہ اپنے بھلائی کے چاہنے والے نہیں, حریص علیکم تمہاری بھلائی کے چاہنے والے, تمہارے بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور حضور سارے جہاں کے لیے رؤوف رحیم بن کر آج علامہ ابوالفضل قاضی حیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری ہوا کسی نبی کو یہ دو وصف نہیں دیے گئے سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رؤوف اور رحیم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام, اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم بالذات, اور حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے رؤوف اور رحیم بھی ہیں. یہ اس آیت کے مفہوم تھا جو میں نے عرض کیا. اب اس کے بعد آئیے, لقد جاءکم رسول, بتحقیق تمہارے پاس نہایت شان و عظمت والے ایک رسول تشریف لے آئے. اس آیت مقدسہ میں حضور کی آمد کا ذکر اور حضور علیہ السلام کے چند اوصاف حمیدہ, چند اوصاف جمیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب آئیے کہ حضور علیہ السلام والسلام تشریف لائے, کیا اس دن کو منانا ناجائز ہے؟ یعنی صاحب آپ تو ایک دن مقرر کر لیا اور اس دن کو گیارہویں دیکھو تھا, وہ گیارہویں کو مناتے ہیں, بارہویں تو بارہویں کو دن مقرر کرنا جو ہے نا, یہ اصل میں منع. صحیح سیرت میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف جب گئے تو عاشورے کا دن آیا, صحابہ کرام علی مریدوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے یہودی یوم عاشورا کو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. اور کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دی, اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں, ان کا دن مناتے. قدر فرما کر بہت بڑی بدعت ہے, بتاؤ یہ دن مناتے وغیرہ وغیرہ. صحابہ سے فرما لو ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم یہ دن منا, یعنی موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کا دن منانے کا ہم زیادہ مستحق, ورنہ تم بھی روزہ رکھو. کہا حضور یہ تو مماثلت ہو جائے گی, وہ بھی روزہ رکھے ہم بھی روزہ رکھے. تو آپ نے فرما تم ان کی مخالفت کرو. کیسے؟ فرما آئندہ سال اگر ہم رہے ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے. کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر دن منانا ناجائز ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی بھی ایسا نہیں فرماتے. اب آئیے میں آپ کو ایک آڑی ترچھی اردو میں سمجھاتا ہوں, آسان انداز میں, جو میری جیسی منہ کی عقل والے کے بھی سمجھ میں آ جائے. کہ صاحب دن منانا ناجائز, یہ بتائیے بچے کی شادی ہوتی ہے تو کوئی دن مقرر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ مت کیجیے گا, جو کہتے ہیں دن مقرر نہیں کرتے. آپ قاضی سے کہیے جب آپ کی طبیعت چاہے آ جائیے, پھل دے کر کے نکاح باہر نہیں کریں. اور اسی طرح آپ کیٹرنگ والے کوئی جب آپ کی طبیعت چاہے 2-4 دیگے بریانی کے پکا کر کے لے آئیے. اور اسی طریقے سے دلہن والے کو کہیں کہ جب آپ کی طبیعت, اگر دلہن والے ہیں تو بھائی ہم جب جی چاہے آ جائیں گے, یا دولہے میاں جو ہیں جب ان کی طبیعت چاہے لڑکی والوں کے یہاں چلی جائے. کیا نکاح ہوگا؟ دولہا ہوا تو دلہن غائب, دلہن ہے تو دولہا غائب, سب آ گئے مرا تو تمبو شامیانہ غائب, کوئی نہیں ہوا تو قاضی غائب. کیا بغیر مقرر کیے ہوئے کوئی کام ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی. اب دوسری لوگ کیا کہتے ہیں, یہ جیسے ان کا فضول خرچی. ارے صاحب ایک ملے مجھے اور کہنے لگے یہ بتائیے مولانا صاحب, یہ جو آپ 12ویں اور 11ویں میں دیوی پکاتے ہیں تو یہ اگر اس کو یتیم اور فقیر کھائیں تو کیسا ہوگا؟ میں نے بہت اچھا ہوگا, بڑا ثواب بھی ہوگا زیادہ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے ان کی ہاں میں ہاں بھری کبھی باتیں یہ اگر یتیموں غریبوں کو کھلایا جائے بہت ثواب ہوگا, کہنے آپ کیوں نہیں کھلاتے ان کو؟ میں نے کہا اس کا جواب سنیے, بات آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ کریں اور میں وہاں آن کر کے کہوں کہ یہ بتائیے جتنے ہٹے کٹے لوگ آئیں کھاتے پیتے اب ان کو ولیمہ کھلائیں, آپ ان کو بٹھائیے اور ایک آدمی آپ کا واس کرے کہ یہ اے مسلمانوں ہم نے ایک عالم دین سے فتویٰ لیا, انہوں نے کہا تم لوگ کو ہٹے کٹے کماتے ہوئے لوگ ہو, تمہیں کیا ولیمہ کھلایا جائے؟ ہم یہ ساری دیوی کسی یتیم خانے میں بھیج دیتے, کسی غریب کو بھیج دیتے, کو منگنی کی دعوت وہاں دے دیں. مجھے بتائیے براتیوں میں کیسی برسات. کہنے بات کم بس سب کی تو بریانی پلاؤ کھا گیا, اپنا جب موقع آیا تو دیوی یتیم خانے دے رہا. تو آپ کو میلاد کو یتیم خانہ کیوں یاد آتا؟ آپ کو تو بیٹے کے ولی میں بھی یتیم خانہ یاد آنا چاہیے, بیٹے کی منگنی کریں تو یتیم خانہ آپ کو یاد آنا چاہیے, اس وقت آپ کو یتیم خانہ یاد نہیں آتا. میلاد کی محفل ہو تو کہتے ہیں صاحب کہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کو یتیم خانے بھیج دیا جائے. اور ایک بات یہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے خود ہی چندہ کر دے اور خود ہی کھا لیتے. ارے کمبو کیا تمہیں کھلائیں؟ بھائی ہم لوگ چندہ کرے ہم کھا کیا تمہیں کھلائیں؟ اچھا تم نہیں کھاتے, وہ بھی سن لیے صحیح حدیث میں کیوں نہیں کھاتے. آپ اٹھا کر دیکھیں سیاح ستار کی حدیث, شریف آپ نے آداب تام میں پڑھا ہوگا کہ بسم اللہ کر کے کھانا کھایا جائے, یہ تو کوئی اختلاف نہیں اس میں. اور اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا نہ کھایا جائے تو شیطان شریف ہو جاتا ہے, کھانے میں شیطان شریف ہوتا. کیا مطلب ہوا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر کھانا کھائیں تو شیطان وہ کھانا نہیں کھا سکتا. کیا سمجھے آپ؟ جب بسم اللہ شریف پڑھنے سے کھانا شیطان نہیں کھا سکتا تو چار کل پڑھنے میں کیسے کھائے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیسے کھائے گا؟ سورہ بقرہ شریف پڑھنے سے کیسے کھائے گا؟ یہ بلا وجہ کے فوصلے ہیں. اب میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دوں. بخاری شریف میں حدیث موجود اور یہ بار بار آپ نے سنی ہوگی. اسی سے پھر ہم دوسری طرف جاتے, حضور علیہ السلام پیدا ہو, یہ آپ نے سنا ہوگا. ابو لہب حضور کا نسب کے اعتبار سے سکا چکا, اس کی لونڈی صہیبہ جس نے آن کر اسے کہا ابو لہب کو کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہو, یہ نہیں کہا محمد رسول اللہ پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا. اس نے اپنے انگلی کے اشارے سے صہیبہ کو آزاد کیا کہ جا تو نے بھتیجا ہونے کی خوشخبری دیے تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اس طرح انگلی کے اشارے سے آزاد کیا. حضرت عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا, یہ بھی صحابی, ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس یہ بھی صحابی ہیں. تو انہوں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا,
پوچھا کیسی گزری، کیا ہوا، کہا سب عذاب میں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، اپنی انگلی کو جب میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے ٹھنڈک میسر ہوتی اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. جہاں یہ حدیث لکھی، تمام محدثین نے جنہوں نے شرح لکھی، بالخصوص شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی، فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ، ایک کافر کے عذاب میں تخفیف تو مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ جب اپنا حلال ہوتا ہے، یہ مال سے میلاد منانا چلے میلاد منا، مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ فرما ہاں ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی محفل میلاد خرافات سے پاک ہونا چاہیے. یہ نہیں جناب ڈھول تبلے بج رہے ہوں، ناچ گانا اور اس پہ محفل میلاد، یا ایسی محفل میلاد کہ ہم بھی ابھی گانے گرامی قاری، اگر کوئی الزام لگا ہم اس سے بری اس سے مان، ہمارے یہاں میلاد شریف میں ایسا نہیں ہو. فرماتے سوائے اس کے کہ جنت نعیم اس کا سمارو اور کیا ہو سکتا ہے، کہ جو شخص اپنا حلال طیب مال خرچ کر کے محفل میلاد منا. اس پہ ہم غور کیجئے تو دیکھیے، اس نے خوشی منائی تھی بھتیجے، اور ہم خوشی مناتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی خوشی ہماری خوشی میں کتنا فرق ہے؟ وہ تو بھتیجے کی خوشی منا، ہم تو رسول اللہ کی خوشی مناتے ہیں، اس کی خوشی ہماری خوشی میں بھی عزیزان گرام بے انتہا فرق ہے. ایک بات تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمائی. اب آئیے جو سمجھنے کی بات، جتنے علماء مشاہد بر صحیح یہ سب کے سب محفل میلاد کرتے، دو سندیں حدیث کے بر صغیر، ایک چینل ہے شاہ ولی اللہ محدود دہلوی کا، اور ایک چینل ہے حدیث کا شاہ عبد الحق محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ دو ہیں، آپ دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث، کسی کی بھی سند دیکھیں آپ اٹھا کر، تو یا تو شاہ ولی اللہ اس کی سند میں ہوں، اور شاہ ہوں گے حضرت شاہ عبد الحق محدود دہلوی. شاہ ولی اللہ صاحب کو سب مانتے. اب آئیے ذرا ان کا معمول دیکھتے ہیں کہ جن کی سند ہم لیے گھومتے ہیں، اگر ہماری سند میں کوئی مشرک آ جائے، کوئی بدعتی آ جائے، سند کا کیا حال ہوگا؟ حدیث تو بیان کرنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، سند تو ضعیف ہو گئی. وہ تو ہم ان کی سند میں، ہماری سند میں ہے، ہماری تو سند غیر معتبر ہو گئی. اب آئیے ان کا حال کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدود دہلوی نے اپنی کتاب درر ثمین فی مبشرات نبی امین میں 40 بشارتوں پر یہ کتاب ان کی مشتمل ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں، اور انفاس العارفین میں بھی ہے، کہ میرے والد بڑی پابندی کے ساتھ محفل میلاد مناتے. ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کا جب موقع آیا تو والد صاحب کے پاس پیسے نہیں، جیسے ہم ماشاءاللہ طعام اور جناب شیرنی وغیرہ کا اہتمام کرتے، تو کہا 12 ربیع الاول آ گئی، تو والد صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند ٹکے نکلے. اس زمانے میں ٹکوں میں بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا، اتنی مہنگائی کا دور نہیں. انہوں نے چنے منگا لی، اور چنے منگانے کے بعد محفل میلاد ہوئی، اور میلاد ہونے کے بعد وہ چنے حاضرین نے تقسیم کر دیے گئے. اب شاہ ولی اللہ محدود دہلوی، جنہیں اہل حدیث بھی مانتے، دیوبندی حضرات بھی مانتے، وہ فرماتے میں نے اپنے والد سے سنا کہ اسی رات انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، اور وہی چنوں کی ڈھیری حضور کی بارگاہ میں ہے، اور آپ اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جناب میلاد منانے کے لیے کوئی ہزاروں لاکھ روپے کی ضرورت نہیں، جو میسر ہو. ذکر رسول ہے اصل میں، اصل تو محفل میلاد، جب ذکر رسول ہو اور حاضرین نے اگر چنے بھی تقسیم کر دیے جائیں تو بارگاہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جہاں خلوص کے ساتھ میں چنے بھی قبول ہو جاتے ہیں. تو یہ شاہ ولی اللہ محفل دہلوی بیان کرتے ہیں اپنے والد ماجد کا قصہ، اور دو ان کی مستند کتاب موجود ہے، انفاظ العارفین میں موجود ہے، اور درر ثمین میں بھی عزیزان گرامی معلوم ہوا کہ یہ جو ہماری صنعت کے لوگ ہیں ان میں بھی محفل میلاد رائے. اب آئیے شاہ عبداللہ محبد دہلوی، انہوں نے کتاب لکھی مصبت ابھی نہ سننا، 12 مہینوں کی فضیلت، وہ ربیع الاول شریف کے مہینے پر فضیلت میں پورا چیپٹر ان کا ایک پورا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شب قدر حضور کو دی گئی، شب معراج حضور کو دی گئی، شب برات حضور کو دی گئی، جمعہ حضور کو دیا گیا، عیدین حضور کو دیے گئے، یہ تو سب حضور کو دیا گیا، اور شب میلاد مصطفیٰ وہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تولد ہوئے پر تشریف لائے. فرماتے میں عبدالحق محمد دہلوی کہتا ہوں کہ میرے نزدیک شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے.
اب
اگر آپ جائزہ لیں تو مجھے بتائیے، آپ شب برادری اگر ملی تو حضور کے صدقے میں، شب معراج اگر ملی حضور کے صدقے میں، شب قدر اگر ملی تو حضور کے صدقے میں، جمعہ اگر ہمیں ملا حضور کے صدقے میں، عیدین اگر ملے حضور کے صدقے میں، رمضان اگر ملا حضور کے صدقے میں، قرآن اگر ملا حضور کے صدقے میں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں رحمان بھی اگر ملا ہے تو شاعر نے کہا مصطفیٰ کو پایا خدا کہتے کہتے اور خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے ایسا کہ آپ سن چکے کہ یہ کائنات اسی لیے بنائی گئی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں درختوں کو دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے درخت، ذرا افریقہ کی طرف جائیے، مولانا تو ماشاءاللہ کافی عرصے باہر ہے اور ہماری پہلی ملاقات ہوئی بارے میں 15-18 سال پہلے حضرت صاحب سے وہیں ہوئی، آپ چلے جائیے ساؤتھ افریقہ، ایسے طریقے سے یہ درخت لگے جیسے کہ اس کے آرکیٹیکٹ نے بڑے نقشہ بنا کر کے لگا، میں سری لنکا کا ہر سال تقریباً دورہ کرتا ہوں، وہاں ایک جگہ کین وہاں آپ جائیے، اتنی بڑی نمائش ہے پھولوں کی، کم سے کم بھی نہیں تو 100 ایکڑ کے رقبے میں ہوگی، ہر ایک پھول ایک دوسرے سے جدا، ایسی قدرت، ایسی قدرت کی باریکیاں ہیں کہ آپ گھومتے چلے جائیے، یہ سب کائے کے لیے استاد زبان شہین شاہ سوہن مولانا حسن فاضل بریلوی فرماتے ہیں، نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے سامان، یہ آرائشے ہے کائے کے لیے دنیا کے سامان میں، جو بڑی بڑی چیزیں آپ کو نظر آتی، فرما نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے سامان میں، ابھی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم انکم، تمہیں تو دلہا بنا کر بھیجنا تھا اس کائنات کا، اسی لیے یہ کائنات سجائی گئی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمان شمع رسالت عظیم البرکہ عظیم مرتبہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کے رنگت گلاب میں، سب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزیزان گرامی صدقہ ہے، اللہ اکبر، تو حضور کو بھیجنا تھا اس بزم میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو عزیزان گرامی سجایا، تو جو کچھ ملا ہے وہ ہمیں پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، اس لیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محقق دہلوی کہتے ہیں کہ گویا شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے، ہو سکتا ہے فتویٰ لگ جائے لیکن یہ شیخ محقق کا کلام ہے، ان کی کتاب مصبت من السنۃ عربی کی تصنیف ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اس کے علاوہ بے شمار باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی وہ پڑھنے اور دیکھنے کے لائق، آئیے ان کا ایک حوالہ ہم اور نقل کر کے تھوڑا آگے چلتے ہیں، ایک ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار فارسی میں تصنیف، جن بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی یا کسی کے مزار پر گئے یا جن کے واقعات ملے، ایک ضخیم کتاب شیخ محقق نے لکھی، کبھی کبھی تو کوئی حالات نہ ملے تو اتنا ہی لکھ دیا 2-4 لائنوں، یہ بزرگ کہاں پیدا ہوئے، کون سے سن میں پیدا ہوئے، وصال کون سے سن میں ہوا، کون سے شہر میں ان کا مزار، اس سے ایک بہت بڑی فہرست بزرگان دین کی شیخ محقق نے اپنی زندگی میں دی، ملتان کے اولیاء کا وغیرہ سب، اب یہ پوری کتاب مکمل ہو گئی، اب آئیے آخری بار، یہ کتاب ہماری یہاں اس کا اردو ترجمہ چھپا، کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ چھپی ہماری یہاں مدینہ پبلشنگ نے چھاپی ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کا ترجمہ 2 مشہور دیوبندی عالم نے کیا، ایک تھے مولوی محمد فاضل صاحب، ایک ہے مولوی اب یہ نام یاد آ جائے گا آشف الہی بلند شیخ، یہ دونوں نے ترجمہ کیا، کراچی سے جو چھپی اس کا صفحہ نمبر 624 ملاحظہ فرمائیے، شیخ محقق نے اپنے بارے میں کچھ عرض کیا، میں کیا ہوں، میرے والد کا نام سیف الدین، ہم بر صغیر میں کیسے آئے، بخارا سے ہم نقل مکانی کر کے یہاں آئے، میرے طالب علمی کا دور یہ تھا، میں سبق یاد کرنے میں کبھی کبھی چراغ جلتا یہ لائٹ تو تھی نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جھک کر کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے میرے بالوں میں آگ لگ گئی، میں نے کیا پڑھا کیسے پڑھا سب اپنے حالات لکھتے ہیں، مجدد الفسانی سے میری ملاقات ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے، ان کا سنے وصال ہے 1052 ہجری، یعنی کوئی 100 سال کے بھی نہیں، 1052 ہجری کا ان کا وصال، تو وہ سارے واقعات لکھ کر کے کہتے ہیں اے اللہ شاہ عبدالحق کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سن، یعنی کہ سامان مقرر کوئی، حالانکہ ان کا علمی کام مولانا سے پوچھئے، بر صغیر جب مسلمانوں کی زبان فارسی تو فارسی میں کوئی سیرت پر کتاب نہیں، ہندوستان سب سے پہلی تصنیف فارسی میں سیرت پر شیخ محقق شاہ عبدالحق محمدی دہلوی کے مدارج النبوت 2 بڑی ضخیم جلدوں میں عزیزان کرام، اس کے علاوہ فارسی میں کوئی شاہ کسی حدیث شریف کی نہیں ملتی. شاہ عبدالحق محمدی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مشکاہ شریف کی شرح فارسی میں, حالانکہ مشکاہ شریف تو جماعی امام شافعی کے مذہب پر ہوئی, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کو ملحوظ رکھتے ہوئے فارسی زبان میں جناب مشکاہ شریف کی شرح بھی شیخ محقق نے کی. ایسی کئی کتابوں کو مصنف ہیں وہ ضائع ہو گئیں, کچھ نوادرات جو ہیں وہ لائبریریوں میں رکھے ہوئے ہیں, جیسے لمحہ وہ بھی ایک مشکاہ شریف کی شرح ہے لیکن پوری چھپ نہیں سکی. ور ایک آدمی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس سے میرا مغفرت کا سامان ہوگا, بہت اچھی بات ہے, ایسا نہیں کہنا. کوئی حدیث کی شریف کی شرح لکھے تو لکھنے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے تو ہمارے شفاعت کا باعث بن جائے. شیخ موقع یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تیرے دربار میں مشکاہ شریف کی شرح پیش کرتا ہوں, میں تیرے دربار میں سیرت النبی پر جو کتاب لکھی میں اسے پیش کرتا ہوں, لیکن ان کا عجز ان کے ساری کہتے ہیں اللہ کوئی بھی چیز عبدالحق کے پاس ایسی نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں, مگر ہاں ایک چیز میرے پاس ہے وہ جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کتابوں کا کسی کا نام نہیں لیا. کہتے ہیں وہ ایک بات جو تیرے دربار میں قبول ہوگی وہ یہ ہے کہ محفل میلاد کے وقت میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں, محفل میلاد کے وقت میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتا ہوں. اب مجھے بتائیے شیخ محقق اگر ان سے سند ملے تو ان کا ایمان تو یہ, ان کا عقیدہ تو یہ کہ وہ تو اپنی ساری ضخیم کتابوں کو چھوڑ کر فخر کس پر کرتے؟ اس پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں محفل میلاد میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ کیا جگہ ہے محفل میلاد کے علاوہ کہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا؟ کیا مطلب ہوا کہ جہاں محفل میلاد ہو وہ سب سے زیادہ برکتوں کے مستحق جگہ, سب سے زیادہ برکتیں عزیزان گرامی نازل ہوتی. اور یہ تو پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے, صالحین کے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو یہ تو پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کا ذکر جو ہے وہ کس طریقے سے بے فائدے ہوگا. عزیزان گرامی حضور علیہ السلام کا ذکر, کسی شاعر نے کہا نا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے, مگر جب حضور کا ذکر کرو تو یہ بھی دیدار مصطفیٰ سے کم نہیں ہے کہ حضور کی سیرت یہ ہے, حضور کا چہرہ یہ تھا, حضور کا کردار یہ تھا, یہ بھی دیدار پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مترادف ہے کہ جب حضور کی سیرت کو بیان کیا جائے, حضور کے پیدائش کو بیان کیا جائے وغیرہ وغیرہ. غرض یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محفل میلاد ان ثمرات کا حامل عزیزان گرامی, اگر اس کو سمجھا جائے تو اس میں یہ برکتیں ہیں. اور جو بڑے بڑے بزرگان دین جو ہیں وہ اس کو انجام دیتے. شیخ محقق نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ زمان قدیم سے رواج چلا رہا کہ مکہ مکرمہ میں جہاں نبی کریم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے تمام لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف, اور خوب محفل میلاد ہوتا, خوب لوگ سب کا خیرات کرتے, زمان قدیم سے چلا رہا. اور یہ بات بھی کہی اور یہ بھی سن لیں کہ یہ 12 تاریخ کو ہوتا. لوگ اس میں شبہ پیدا کرتے ہیں, صاحب 12 تاریخ کو تو حضور کا وصال بھی, تو 12 تاریخ کو تو حضور علیہ پیدائش بھی ہے, تو آپ تو وصال کے دن حضور علیہ السلام و سلام کا دن منا. اچھا ہم ایسا کر لیتے ایک دن تم مناؤ ایک ہم مناؤ, چل کوئی اس طریقے سے کوئی معاملہ کر لیا جائے. اللہ اکبر, کہتے ہیں صاحب یہ تو وصال بھی اسی دن ولادت اسی دن, تو یہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا 12 ربیع الاول کہ جس میں لوگ جائے پیدائش پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس کے گرد جمع ہو کر محفل میلاد منایا کرتے تھے. یہ سینکڑوں برس سے چلا وہ دن پیر کا دن تھا جس میں ولادت ہوئی, لیکن یہ 12 تاریخ کو مناتے. اس لیے پتا لگتا ہے تھرو پروں پر چینل یہ بات چلی آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 12 تاریخ کو ہوئی, اس لیے 12 تاریخ کو ہم اور آپ جو ہیں وہ عزیزان گرامی محفل میلاد جو ہیں وہ مناتے. اب آئیے یہ جو فرمان لقد جاءکم رسول, جیسا پہلے میں نے آپ سے عرض کیا وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول ہیں, اور جب وہ آئے ہم اور آپ کیا شکریہ ادا کریں جو حضور نے ہم پر کرم فرمایا. وہ ایک الگ عنوان, کبھی انشاءاللہ اسے عنوان بنا کر ہم گفتگو کریں. جب حضور علیہ السلام تشریف لائے ہر بچہ جب پیدا ہوتا روتا ہوا پیدا ہوتا, آپ ڈاکٹروں سے پوچھیے یا زندگی کے کیس ہوتے ہیں, بچہ اگر نہ روئے سارا روم حرکت میں آ جاتا ہے کہ شاید لگتا ہے بچہ نارمل نہیں ہے, معمول کے مطابق نہیں ہے, بچہ رو نہیں رہا, کچھ ہلاتے ہیں اس کو جلاتے ہیں, بچہ رونے لگ گیا. جب روئے تو اس بات کی علامت ہے کہ بچہ کی پیدائش جو ہے وہ صحیح ہے, اگر نہ روئے سارے ڈاکٹر پریشان ہو جاتے. اور مشکا شریف میں حدیث ہے بچہ روتا کیوں جب اس کی پیدا. بچے کے رونے کا سبب یہ ہے کہ اسے شیطان چھوتا ہے. شیطان کے چھونے کے اثر سے بچہ روتا ہے, اور پہلا کام بچے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ روئے, اور یہ اس کی علامت بھی ہوتا ہے کہ یہ صحیح پیدا ہوا. روتا ہے شیطان کے اثر سے. حضور علیہ السلام روتے ہوئے پیدا نہیں, روتے ہوئے پیدا نہیں. شیطان کیسے چھو سکتا ہے حضور علیہ السلام؟ بعض احمقوں نے یہ بھی کہا کہ شیطان کے مکر و قید سے انبیاء کرام علیہ السلام بھی جو ہیں وہ محفوظ نہ رہے. یہ کہا لوگوں نے اس بات, لیکن اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے اعلان نبوت سے پہلے ساری زندگی اس میں ہم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی, اور اعلان نبوت کے بعد بھی وہ معصوم ہے, ہم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی. اہل سنت و جماعت کا مذہب, اور اقابل علماء نے عزیزان گرامی یہی لکھا ہے. اور تفصیل اگر جاننا چاہیں علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب و شفا, اور تفصیل جاننا چاہیں علامہ شاہ الدین خفاجی کی شرح پڑھی, اور تفصیل جاننا چاہیے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ملاحظہ فرمائی شفا شریف کی, سب آپ کو مل جائے گا. حضور کی طرف کسی بھی عیب کی نسبت کرنا جو ہے وہ عزیزان گرامی منع. اچھا پھر عمر یہ کہ میں تفصیل سے نہیں عرض کرتا, ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ زکات کے مال پر ان کو پہرے دار بنایا, شیطان آ گیا چڑھانے کے لیے. جب آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لی. پکڑنے کے بعد کہا میں تجھے حضور کے دربار میں لے چلوں گا. وہ گریا کرنے لگا, رونے لگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے عیال دار وغیرہ وغیرہ, ارے جن کے غلاموں کا یہ حال کے شیطان کو پکڑنے تو رونے لگ جا. وہ گریا گزاری کر رہا, بہانے بازی کر رہا ہے, عزیزان گرامی تو ان کے آقا پر داؤ کیسے چل سکتا. اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ میری جی میں آیا کہ شیطان کو پکڑ کر میں مسجد نبی کے کھمبے سے باندھوں تاکہ خوب لڑ کے اس کو ستائیں, کہ اس کے کان میں انگلی ڈال دا, اس کے ناک میں انگلی ڈال دا, اس کے منہ میں انگلی ڈال دا, باندھ لیتا میں. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. علامہ امام شتونی رحمۃ اللہ علیہ بحضرت اسرار جو سب سے مستند کتاب ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ واقعہ نقل کیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ شیطان نے فریب کیا, اچانک ایک نور چمکا, اور اس کے بعد کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی میں نے تیرے لیے تمام نمازیں معاف کر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھنا تھا کہ سارا نور خط اور آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی تجھ کو تیرا علم بچا گیا. فرما تمت جاتے جاتے بھی دھوکہ دے کر جاتا, اگر علم بچا سکتا تو تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا, مجھے تو اللہ کے فضل میں بچا سکتا. بتائے کہ جن کے امتیوں کا یہ حال ہو تو ان کے آقا پر شیطان کا کوئی داؤ کیسے عزیزان گرامی رکھ سکتا. اس لیے حضور علیہ السلام والسلام روتے پیدا نہیں. پہلا کام جو میرے آقا اور ہمارے آقا جن کا میلاد منا, سب سے پہلا کام کیا کیا, دائیاں وہاں موجود تھیں, ان میں سب سے مستند دائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ قدآور صحابی ہیں کہ اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھا اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کا بار نہیں اٹھاتے اور منع کر دیتے تو تیسرے خلیفہ عبد الرحمن ابن عوف ہوتے. اور یہ بھی روایت نقل کی, دونوں کو الگ الگ بلایا گیا کہ صاحب یہ بتائیے اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو, کہ یہ بتائیے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد پر کیا آپ ان کی بیعت کر لیں؟ بالکل, میں حضرت عثمان غنی کو پسند کرتا. اسی طرح حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا, آپ نے کہا میں عبد الرحمن ابن عوف کو پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ ہوئے اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی. یہ اتنے قداور حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ان کی والدہ شفا وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھی جب حضور علیہ السلام تولد ہوئے تو آپ کے لبائے مبارکہ جنبش کر رہے, اس میں حرکت ہے. تو دائیوں نے اپنے کان خوشونا, شفا نے اپنے کان حضور کے اپنے کان حضور کے دہن کے قریب کیے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بارگاہ الہی میں یہ عرض کر رہے تھے یا ربی حبلی امتی, اے اللہ تعالیٰ میری امت مجھے عطا فرما دے, میری امت مجھے ہبا فرما دے. کہ سب سے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی عزیزان گرامی یہ کیا. ہرچند کی یہ عنوان الگ, لیکن میں آپ سے عرض کروں جیسا ہمارے بھائی سلطان صاحب نے جس کو کوٹ کیا وہ مسلم شریف میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے, دیگر اور حدیث کی کتابوں میں بھی, جس کو شاید محقق نے لکھا جو میں نے حضور کے لبائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیدا ہوتی ہماری فکر کی، ہمیں یاد کیا، اور اس کے بعد شب معراج وہ منزل کان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب، فاوحا الى عبده ما اوحا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنے حبیب علیہ السلام پر وحی فرمائی، وحی کا جو فرمائی وہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کیا کلام ہوا، کیا خفیہ باتیں تھیں، کیا کیا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. عزیزان کرام، مشکا شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کچھ تاخیر سے تشریف لائے، شرح میں یہ لکھا ہے کہ شاید یہ معراج النبی کی شب ہے کہ آپ کچھ تاخیر سے تشریف لائے، تو وہ کہا رب نے مجھ سے رات میں یہ پوچھا کہ فرشتے کس بات میں نظر کرتے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے بیچ میں اپنا دست قدرت رکھا تو جو کچھ کائنات میں تھا مجھ پر روشن ہو، جو کچھ کائنات مجھ پر روشن ہو. پھر راوی کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ نے دست قدرت میری پشت پر رکھا تو جو کائنات مجھ پر روشن ہو گیا. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، سبحان اللہ، پورا مفہوم سمجھ میں آ گیا. کہا پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کے وقت دالے کا نوری ابراہیم ملکوت کا سما باتے بن ہر، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت کا سما باتے ارد کا مشاہدہ کرایا تھا، سمجھے؟ تو ساری چیزیں روشن حضور علیہ السلام پر ہو گئی. اور کیا کیا بتایا گیا، امام اہل سنت کی زبان سے سنیے کہ کیا کیا منکشی ہوا اور کیا ہوا اور کون بتا جسے. فرماتے نہ عرش بری نہ لوح مبی نہ روح امی، اجی کوئی بھی کہیں، نہ عرش بری نہ لوح مبی نہ روح امی، کوئی بھی کہیں، اجی خبر ہی نہیں جو رمز کھلی عدل کی نے ہاں تمہارے سے، کوئی بتا ہی نہیں پائے، کوئی نہیں جان پائے گا کہ کون کون سے رمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکشی فرمایا. ہاں کچھ باتوں کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا السلام علیکم ایہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور علیہ پر السلام رحمت اور برکت نازل فرمائی. تو دیکھیے ہر چند کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات میں مشغول ہیں، دیدار باری تعالیٰ کر، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے شب معراج دو مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، ایک مرتبہ پیشانی کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے. اور اس پر ملا علی قاری نے حاشیہ لگایا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھوں کا کیا مطلب ہوا، فرمایا بات یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں صلاحیت دی یہ دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دل کو عطا فرما دی. کہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب خالی عرف میں نہیں جیسے ہم کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھ، بلکہ دل میں وہ آنکھ عطا فرما دی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا. جب آدمی کو اپنی محبوب کوئی چیز مل جائے، آدمی کی فطرت بہت ساری باتیں بھول جاتا، دیدار باری تالا سے بڑھ کر کوئی نعمت عزیزان کرام نہیں ہو سکتی. لیکن جب رب کریم نے فرمایا السلام علیکم ایہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ حضور کا کرم ہے کہ وعلی عباد اللہ الصالحین، پیارے مصطفیٰ نے ہمیں بھی یاد کیا کہ مولا یہ تیرا سلام، یہ تیری سلامتی، یہ تیری برکت، یہ نعمتیں جو ہیں مالک کریم میرے ان لوگوں پر بھی ہوں جو صالحین نیک ہیں جو میرے دامن سے وابستہ. بتائیے باری تالا سے ہم کلام ہوتے ہوئے ہمیں نہ بھولنا، یہ حضور علیہ السلام کی کتنی بڑی نعمت، یہ سب محفل بیلا کی برکت ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ، ایک مرتبہ میں یہیں ہیوسٹن کی بات کر رہا ہوں، کسی نے ایسی محفل مولانا شعر پڑھ دیا، وہ اعلی حضرت کے سلام کا، غوث اعظم پر ایک صاحب ملے مسجد کے باہر، کہنے لگے صاحب یہ چلو حضور تک تو سلام ٹھیک ہے، یہ تو غوث اعظم پر بھی سلام کر رہے ہیں، اعلی حضرت بھی سلام پڑھ رہے ہیں، مطلب کہ اس میں ایک سلام ایسا معاملہ ہے کہ پتا نہیں کیا ہے، گولی یا بم کا کام کرتا ہے، بنا کھلے کے لوگ پریشان. میں اجلت میں تھا، دیر بھی بہت ہو گئی، میں نے اپنا فون نمبر ان کو دیا، میں نے کہا بھی تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹے کا میرا راستہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ دس منٹ کے بعد میں روڈ پہ چڑھ جاؤں پھر آپ مجھے فون کر لائیں. ان کا فون آ گیا، کہ آپ بتائیے صاحب یہ اعلی حضرت میں بھی سلام پڑھ رہے ہیں، غوث اعظم بھی سلام پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلیے بتائیے یہ سلام لوگ نماز میں پڑھ رہے تھے یا بیرون نماز پڑھ رہے تھے. کہنے لگے بھائی وہ جو آپ کے یہاں محفل ہوئی آپ کے تقریر کے بعد انہوں نے سلام پڑھا. میں نے کہا ذرا اتحیا سنائی، آپ تو دیندار آدمی لگتے ہیں، انہوں نے پڑھا اتحیات اللہ وسلم و طیبہ السلام علیکم ایہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میں نے کہا آپ تو سارے بزرگوں پر سلام پڑھ چکے نماز کی حالت، تمام صالحین پر آپ نے سلام پڑھ لیا نماز کی حالت میں، تو میں تو بیہو نے نماز اس پہ سلام پڑھنے میں کیا حرج ہے، حالت نماز میں سلام پڑھنے میں حرج نہیں ہے. وعدہ کی بات اللہ صالحین جو حضور کے غلام ہے صالحین، ان پر بھی سلامتی ہو، ان پر رحمتی، ان پہ برکتیں ہوں. تو سبحان اللہ پھر وہ چپ ہو گئے. اچھا جی عباس سمجھ میں آدمی میں لگتا کوئی سمجھدار آدمی تھے، بات ان کی سمجھ میں آ گئی. بہت سے لوگوں کے تو ابھی تک ابھی دانے گرانے سمجھ میں نہیں آئی. اچھا ہم نے ایک مرتبہ یہاں بھرپور انداز میں سلام ہی پر گفتگو کی. اب لیجئے قرآن مجید فرقان کی چند آیتیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر سلام بھیج رہا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا سلام علی نوح فی العالمین، تمام عالم نوح علیہ السلام پر سلام. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پر سلام ہو. یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو انبیاء ہیں نیک بندے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سلام. سلام علی الیاسین، ان پر بھی سلام. اب کہے نبی آئے کہے رسول آئے، کتنے پر سلام بھیجیں گے آپ؟ معاملہ تو گڑبڑ ہو جائے. رب کریم نے فرما چلو میں تمہیں مختصر طریقہ بتاتا ہوں. سلام علی المرسلین، سارے مرسلین پر سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی. سبحان اللہ، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. تو گویا حضور علیہ السلام کے بعد ان پر سلام پڑھنے میں لوگوں کو کلام آئیے. سارے دیوبندی حضرات جو درود اور سلام کو منع کرتے ہیں، ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، ان کی کتاب ملاحظہ فرم فیصلہ حق مسئلہ ملاحظہ فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ لوگ محفل میلاد کو منع کرتے ہیں، فقیر کا مشرب یہ ہر سال اپنے گھر پہ منعقد کرتا. لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو منع کرتے ہیں، فقیر کو قیام میں بڑا لطف آتا. جب قیام کر کے سلام پڑھا جائے تو فقیر کو بڑا لطف آتا. یہ سارے بڑے بڑے لوگ آپ یہی کرتے رہے کیا؟ بلکہ ہمارا تجربہ کراچی کا یہ ہے کہ یہ لوگ سب یہ کرتے ہیں، پانچ سال تک پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون سی جماعت کا، دس دس سال تک پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیا ہے. اور درود شریف سلام سب پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد میں پھر پیٹ میں سے پیر نکال کر کوئی شروع ہو جائیں گے، دیکھو یہ ذرا صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں. اعلان وہابیت پندرہ پندرہ سال کے بعد کرتے ہیں، بیس بیس سال کے بعد عزیزان گرامی کرتے. تو یہ دیتے ہیں تو کا بازی گر کھلا. اقبال کہتا ہے لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، کوئی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، یعنی پہچان پیدا کریں گے جس سے آپ سمجھ جائیں. اب ایسی ستری محفل جس میں سوائے ذکر مصطفیٰ کے کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر رہا تھا وہاں بھی شب معراج حضور علیہ السلام نہیں بھولے. اب ایک جائز بات ہے، پیدا ہو ہمیں نہیں بھولے، شب معراج نہیں بھولے. اب آئیے مدار نبوت کی دوسری جلد اٹھائی، حضرت قصب ابن عباس، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی اور حضرت عباس کے صاحبزادے، حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی، سگے چچازاد بھائی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر میں جب میت کو اتارا جاتا ہے تو ایک آدمی قبر میں اترتا، کمر کا بند کھولتا، چہرہ مخشوش کرتا ہے تاکہ جو عیزہ قربا ہیں وہ آخری دیدار کر لیں. جب حضور علیہ السلام کو اپنی قبر اندر اتارا گیا اور اس کے راوی قسم ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ دیکھ رہے تھے میں قبر میں تھا، سب نے جب زیارت کر لی، آخری میں حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہا، قسم خدا کہ میں نے دیکھا کہ حضور قبر میں وصال ہو گیا لیکن آپ کے لبہائے مبارکہ میں جنبش ہے، ہونٹ مبارک آپ کے جو ہیں وہ ہل رہے ہیں. تو میں نے سوچا حضور کا تو وصال ہو گیا اور ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، میں نے سوچا کہ اپنے کان حضور کے دہن حضور کے منہ پر رکھ دوں، یہ تو دیکھوں کیا فرما. کہا میں نے اپنے کان حضور علیہ السلام کے قریب کیے تو میں نے دیکھا کہ حضور قبر میں بھی یہ فرما رہا. رب کریم کی بارگاہ ملتجی تھی، یا ربی ہماری امت، یا ربی پیدا ہو ہمیں نہ بھولے، وصال ہو ہمیں نہ بھولے، اور شب معراج ہمیں نہ بھولے، تو کل قیامت میں کیسے بھولے. کل قیامت میں بھی عزیزان گرامی ہماری مغفرت کا ذریعہ یہی ہوگا. اور مشکا شریف باب التشہد کے بعد درود شریف کا بعد اسے ملاحظہ فرمائیے. فرمایا کل قیامت جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ اکبر، سورج سوانیزے پر، زمین تانبے کی ہوگی اور جناب تپیش اتنی ہوگی کہ جو نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک، وہ پسینے میں ایسے ڈوبیں، کوئی کمر تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، بلکہ کوئی کوئی تو کانوں تک پسینے میں ڈوبے.